حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں کبھی کبھی مزاح کو استعمال کرتے یعنی خوش طبعی بھی فرما دیتے، جس سے مقصود یہ ہوتا کہ لوگوں کے دلوں پر جو حیبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلال ہے کہ جلال کی ہے، اس کی طرف سے کچھ وہ اپنے اندر بے تکلفی بھی پیدا کریں اور ہر وقت وہ مرعوب نہ رہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہم لوگوں سے مذاق بھی کر لیتے ہیں، فرمایا میں سچی ہی بات تو بولتا ہوں، کبھی غلط بات تو نہیں بولتا۔ تو اس طریقے پر ایک عورت آئیں، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں جاؤں۔ وہ بوڑھی عورت تھی، فرمایا کوئی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ رونے لگی، تو حضور نے اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ جوان بنا کر کے جنت میں ڈالی جائے، ہاں کوئی عورت جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہیں رہے گی۔ تو اس طریقے پر یہ ایک صاحب نے حضور سے چاہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ایک اونٹ دے دیں سواری کے لیے، فرمایا اونٹ کا بچہ دوں گا تجھے۔ کہنے کہ اونٹ، اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ کوئی بھی اونٹ ہوگا تو اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ تو اس طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مزاح فرماتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت سے کس قدر دلچسپی تھی،
سبحان،
اس کے سلسلے میں چند حدیثیں صحابہ کرام نے روایت کی ہیں۔ آپ فرض نمازیں تو اپنی وضع کے اعتبار سے سفر حضر ہر جگہ پورے قواعد کے ساتھ جو کہ آپ نے بیان فرمائے پڑھتے تھے۔ نفل نمازوں میں انماق کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی اتنا لمبا قیام فرماتے کہ قدم ورم کر جاتے اور اس میں سے پھٹن ہو کر خون بھی کبھی کبھی اوپر جم جاتا۔
اللہ،
تو اس پر عرض کی گئی یا رسول اللہ اس قدر آپ تکلیف برداشت کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کو ہر گناہ سے پاک رکھا۔ فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے ایسا بنایا تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں۔ تو اس طریقے پر آپ کی عبادت کے مختلف طریقے فرماتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول لیل میں سوتے، پھر آخری حصے میں اٹھ کر کے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، تمام بیویوں کو، اور اس کے بعد نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے، اذان جیسے ہی آتی آپ اس کے بعد اٹھ کر کے نماز کی طرف چلے جاتے، اگر ضرورت وضو کی ہوتی تو وضو کرتے ورنہ نماز کے لیے نکل جاتے۔ ام المومنین عائشہ، ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس جو ان کے بھانجے ہیں ایک روز رکے، اتفاق کے اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین میمونہ ہی کے یہاں قیام کیا تھا۔ آدھی رات کے بعد حضور بیدار ہوئے اور نیند کے آثار ہاتھ سے پوچھ کر سورہ آل عمران کے اخیر سے 10 آیتیں پڑھیں اور پھر وضو کیا، اچھی طرح وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی اٹھا، جیسے جیسے حضور نے کیا تھا میں نے بھی کیا، میں حضور کے بائیں طرف کھڑا ہوا تو آپ نے میرے کان کو پکڑ کر ایسے پیچھے کر دیا، یعنی دائیں کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اکیلا آدمی جب کسی کی اقتداء میں پڑھے تو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو اور امام اس کے بائیں جہت میں پڑھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، یعنی 12 رکعت پڑھی، پھر اس کے بعد وتر پڑھی اور آپ لیٹ گئے۔ اتنے میں اذان ہوئی تو آپ نے مختصر تھی 2 رکعت سنت پڑھی اور اس کے بعد نماز پڑھانے چلے گئے۔ اس طریقے سے ام المومنین عائشہ نے بھی فرمایا کہ حضور نے 12 رکعت پڑھی، اور زید ابن خالد جوہنی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، لمبی لمبی 2-2 رکعت پڑھی، تو اس طرح سے انہوں نے 5 مرتبہ کی نماز گنائی، 10 ہو گئیں، پھر 3 رکعت وتر پڑھی. حضرت ام المومنین عائشہ سے پوچھا گیا کہ رمضان میں حضور کتنی نماز نفل پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یعنی زیادہ طریقہ حضور کا یہی تھا کہ رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی نماز، تہجد کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 11 پر نہیں بڑھاتے تھے، 4 پڑھتے، بڑی شاندار، بہت لمبی، پھر 4 پڑھتے، بڑی لمبی، پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیتے. اس سے وہابیوں نے استدلال کیا کہ 8 رکعت کی تراویح ہے، تو اگر 8 رکعت کی تراویح ہے تو رمضان اور غیر رمضان ہر وقت 8 رکعت کی تراویح ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ رمضان میں آپ 8 رکعت کی تراویح پڑھیں؟ اور حضرت ام المومنین فرما رہی ہیں کہ حضور یہ 11 رکعت رمضان میں بھی پڑھتے اور غیر رمضان میں بھی پڑھتے، تو وہ کون سی یہ 11 رکعتیں ہوں جو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھتے ہیں؟ اگر تراویح ہوتی تو صرف رمضان میں ہوتی، اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ تہجد کی نماز تھی. اب اپنی نفسانیت کے لیے اور اپنی نماز کو چھوٹی سے مختصر سے مختصر بنانے کے لیے 8 رکعت کی تراویح کوئی بناوے تو یہ اس کی اپنی اپج ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. اسی طریقے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآت لمبی لمبی کرتے. ام المومنین نے فرمایا کہ ایسی لمبی لمبی قرآت کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی چھوٹی سورہ، وہ بڑی سے بڑی سورہ، وہ چھوٹی سے چھوٹی سورہ حضور اتنی دیر میں پڑھتے تھے جیسے تم میں سے کوئی بڑی سورہ پڑھ لیا کرے، بہت اطمینان کے ساتھ. جب حضور کے آخری دور آیا تو ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز پڑھتے، یعنی قراءت کرتے. جب 40 آیتیں آپ کی رکعت کی باقی رہ جاتی پڑھنی تو کھڑے ہو کر 40 پڑھتے، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 40 تو بیٹھ کے پڑھی ہیں، ارے کھڑے ہو کے پڑھی ہیں، اور اس سے پہلے جو پڑھ لی ہیں بیٹھ کر کے وہ ضرور کئی 40 رہی ہوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی قراءت کرتے تھے، اس لیے یہ ایک نماز ہوئی. دوسرے چاشت کے وقت کی نماز، اس میں کبھی 4 رکعت پڑھنا، کبھی 2 رکعت پڑھنا، کبھی 8 رکعت کا پڑھنا حضور سے ظاہر ہے. اس طرح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنی نفلی نمازیں اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ نماز جو مسجد میں ہے وہ یہ کہ فرض نماز پڑھی جائے، اور گھر کی نماز، نفل نماز پسندیدہ وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم واله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے رکھنے کی کیفیتیں مختلف تھیں، اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اس مہینے میں حضور روزے سے ہیں تو روزے سے بھی دیکھ سکتا ہے، اور اگر چاہے کہ اس مہینے میں بغیر روزے کے ہیں تو بے روزے کا بھی ان کو پا جائے گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے علاوہ ہر مہینے میں کچھ روزہ رکھتے تھے اور کچھ دن بغیر روزے کے رہتے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد صرف رمضان کا روزہ رکھتی، مگر انہی سے اور ان کے علاوہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے کہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دو مہینے کے روزے سوائے شعبان اور رمضان کے نہ رکھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں روایتوں میں کچھ اختلاف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی سال شعبان کا پورا مہینہ روزہ نہ رکھتے ہوں اور کسی سال پورے شعبان کا روزہ رکھتے ہوں، اس لیے دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں یوں بھی کہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، تھوڑا چھوڑ دیتے بلکہ پورا ہی رکھ لیتے۔ کیا مطلب؟ کبھی چھوڑ دیتے اور کبھی پورا ہی رکھتے تھے۔ اب یہ تو اس طریقے پر ہوا مہینے میں، اور دنوں کے اعتبار سے فرماتی ہیں، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر مہینے کے ابتدائی تین دنوں میں، یعنی چاند کی پہلی تاریخ سے دوسری تیسری تک، آپ تین دن مسلسل روزہ رکھتے، اور یہ بھی فرماتے ہیں ایسا کم ہوتا تھا کہ جمعہ کا دن آپ کا بغیر روزے کے گزرے۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں فرمایا حضور نے کہ کوئی شخص صرف جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جمعہ کے دن بغیر روزے کے اکثر نہیں رہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے یا پیچھے والے دن کو روزے میں ملاتے تھے، یعنی جمعرات اور جمعہ رکھتے یا جمعرات اور سنیچر۔ اب ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہر مہینے میں کم سے کم تین روزے رکھتے، تو کسی نے پوچھا کن کن تاریخوں میں، تو انہوں نے فرمایا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کس تاریخ میں پڑا، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ ابتدائی پہلی ہی تاریخوں میں ہمیشہ رکھیں یا بیچ کی یا آخر، بلکہ آپ جہاں مناسب سمجھتے وہاں رکھتے۔ پھر وہی فرماتی ہیں کہ پیر اور جمعرات کا روزہ حضور اکثر رکھا کرتے تھے۔ پیر کے روزے کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا کہ پیر کے دن روزہ رکھو کیونکہ میں اسی دن پیدا ہوا۔ جمعرات کے بارے میں اور کئی حدیث کی کتابوں میں آقا کائنات کی حدیث کہ جمعرات کو تمہارے نامۂ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے تم لوگ روزہ رکھو۔ پھر خود بھی فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی روایت کہ اعمال پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میں ان دونوں دنوں میں روزہ رکھوں کہ روزے کے حال میں عمل پیش ہو۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ تین دن روزہ رکھتے تھے، کیسے؟ کہ سنیچر، اتوار، پیر، یعنی سٹرڈے، سنڈے، منڈے، اور یہ تو ابتدا میں ہوتا، اور آخر مہینے میں منگل، بدھ اور جمعرات، یہ تین روزہ رکھتے۔ فرماتی ہیں کہ زمانے ہجرت کے پہلے مکے والے چونکہ دسویں محرم کا، جسے سوم عاشورا کہتے ہیں، تو دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور بھی رکھتے۔ جب مدینہ پاک آئے تب بھی آپ رکھتے تھے، پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو حضور نے فرما دیا کہ جو چاہے عاشورا کا روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ اس طریقے پر مختلف دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کے روزہ رکھنے کا طریقہ رہا ہے۔ قرآن عظیم کی تلاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں فرماتے؟ پھر اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ قرآن عظیم پڑھتے یا سنتے وقت حضور کے اوپر کیسی رقت طاری ہوتی. یعلا ابن مملک نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور کی قرآت کس انداز میں ہوتی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ بہت صاف ستھری، ایک ایک لفظ الگ الگ پہچانا جا سکے، اس طرح سے قراءت کرتے، یعنی اس طرح سے لپیٹ کر نہیں کہ سننے والے کو پوری توجہ لگانے پر بھی کچھ حروف سمجھ میں نہ آئے، بلکہ آپ پڑھتے تھے تو ادنا توجہ سے بھی آدمی کو ایک ایک حرف سمجھ میں آ جاتا. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا قتادہ نے کہ حضور کیسے قراءت کرتے، تو انہوں نے کہا کہ قراءت بہت کھینچ کر کرتے تھے کہ ان کا ایک ایک حرف سمجھ میں آئے. اور ام المومنین ام سلمہ نے اب سورہ فاتحہ کی قراءت کو الگ الگ آیتیں کر کے اور درمیانی رفتار سے پڑھنے کا انداز حضور سے یوں نقل کیا کہ آپ نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین، پھر وقف کیا، پھر پڑھا الرحمن الرحیم، وقف کیا، پھر مالک یوم الدین، ایک ایک آیت الگ الگ کر کے. پوچھا گیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے حضور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرتے تھے یا آہستہ، تو انہوں نے کہا کہ کبھی آہستہ اور کبھی بلند آواز سے، دونوں طرح سے قراءت کرتے. تو عبداللہ ابن قیس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے اس قراءت قرآن کے حکم میں گنجائش تو رکھی ہے کہ آدمی اپنی قوت کے اعتبار سے جیسے چاہے پڑھے. پھر ام ہانی کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں رہ کر حضور کی قراءت سن لیا کرتی تھی. عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں کہ اونٹنی پر حدیبیہ والے موقع پہ حضور سوار تھے اور سورہ فتح پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آیتیں کچھ سنائیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ پڑھتے رہے اور حضور اس کو خوب سجا کر پڑھتے. پھر عبداللہ ابن مغفل نے فرمایا کہ اگر لوگ میرے ارد گرد بھیڑ نہ لگا لیتے تو جس انداز میں حضور نے پڑھا تھا میں بھی پڑھ کے دکھاتا، مگر لوگ بھیڑ لگا لیں گے. تو اس سے پتا چلا کہ قرآن عظیم حضور بہت سجا کے اور لہجے کے ساتھ پڑھتے تھے کہ بھیڑ لگ جائے. فرماتے ہیں قتادہ کہ جتنے انبیاء کرام آئے بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی عمدہ آواز والے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی حسن الوجہ حسن الصوت، اور قرآن عظیم پڑھتے تھے تو بہت سجا کے پڑھتے، اس میں بناوٹ نہیں کرتے تھے. جیسے کچھ لوگ اذان دینے میں خوب بناوٹ کرتے ہیں، وہ نہیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور گھر میں تلاوت کرتے تھے تو اور دوسرے حجروں میں بھی حضور کی آواز آتی، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت چیخ کر بھی قراءت نہ ہوتی اور بہت آہستہ بھی نہیں. ان میں زیادہ تر قراءتیں وہ ہیں جو نماز میں حضور پڑھتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرما رہے ہیں
عبداللہ ابن شخیل کہ میں حضور کی خدمت میں آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور قراءت میں آپ کی ہچکی بندھی ہوئی تھی، جس طرح سے کہ ہانڈی کے ابلنے کی سائیں سائیں آواز آتی ہے اس طرح سے آپ کی ہچکی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے کچھ قرآن عظیم پڑھ کے سناؤ، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں اور آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ آپ ہی پر تو اترا ہے۔ تو فرمایا نہیں، اس وقت میری خواہش ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں، اس لیے سنا دو۔ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھی اور پڑھنی شروع کی، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ میں پہنچا کہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس پر پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ بس۔ تو میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ حضور کی چشمان مبارک سے آنسوؤں کی لڑی بدی ہوئی تھی، اور عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں ایک مرتبہ کہن لگا تو حضور نے نماز کسوف کی پڑھائی اور پھر آپ اپنے سجدے آخری سجدے سے جب اٹھے تو اللہ سے آخری سجدے میں گئے تو اب آپ کی سانس میں ہچکی سی کیفیت ہو گئی، رو رہے تھے اور اسی سجدے میں کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار، کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا مجھ سے کہ میں ان میں رہوں تو تو مجھ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا؟ کیا تو نے یہ مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ استغفار کریں گے ان کو عذاب نہیں ہوگا؟ اے پروردگار، میں ان میں موجود ہوں اور ہم لوگ استغفار بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ حضور امت کی مغفرت کے لیے نماز ہی میں ہچکی حضور کی بندھی ہوئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر فرمانے لگے کہ چاند سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، جب ان میں گہن لگ جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب اس کے بعد رونے کی ایک الگ کیفیت۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور کی شہزادی کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کو گود میں لے کر سامنے رکھا اور وہ وفات پا گئیں۔ تو ام ایمن جو حضور کی خادمہ اور اسامہ ابن زید کی ماں ہوتی ہیں، انہوں نے ایک چیخ نکالی ان کی وفات کی کیفیت دیکھ کر، تو حضور نے فرمایا روتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے بھی تو آنسو بہ رہے ہیں، تو روتی ہو؟ یہ جو منع کیا حضور نے یہ آواز نکال کے رونے سے، اور حضور کے آنسو آپ کے بھی تو آنسو بہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ شفقت و مروت کے آنسو ہیں، یہ وہ رونا نہیں ہے کہ جس سے منع کیا گیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی تکالیف کے بارے میں رونے سے منع فرمایا، اور اس وقت اگر بے ساختہ آنسو نکل جائے تو اس کا حکم الگ ہے، لیکن وہ رونا جو اللہ کی یاد کے لیے رونا یا اللہ تعالی کے صفات اور اس کی ذات کا مشاہدہ کر کے یا اس میں غور و فکر کر کے یا روز حشر کے حالات پر نظر کر کے آدمی روئے اور ہچکی لگ جائے تو یہ بہت عمدہ چیز ہے۔